أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سنت اطاعت ماہ لباس ہے، و مراد سنت اطاعت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرامین و احکام بندہ خدا انسان مومن بجا لائے، من و ان جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور وہ بھی رضا و رغبت کے ساتھ، مجبوری کے عالم میں نہ چاہتے ہوئے، اکراہ و جبر کے ساتھ اگر بجا لائے، اطاعت شمار نہیں ہوتی. اللہ کی اطاعت انسان مومن بعض اوقات اس لیے ترک کر دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ فرمان روا اسے فرمان دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ان کے فرامین کی بجا آوری کا پابند سمجھتا ہے. عملی طور پر انسان نے اللہ کے علاوہ فراوان اپنی فرمان روا بنائے ہوئے ہیں، ممکن ہے وہ گھر کے اندر ہوں، آبا و اجداد میں سے ہوں، اور باقی رشتوں سے کے ذریعے سے جو انسان سے منسلک انسان ہیں وہ فرمان روائی کرتے ہوں، ممکن ہے ثروت مند دولت مند اور جبار قوتیں ہوں، اور ممکن ہے تواغید اور حکام ہوں، مستکبرین جو انسان کو پابند کرتے ہیں اپنی اطاعت پر. دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ خود انسان کسی کو اپنا فرمان روا بنا لیتا ہے کسی مفاد کی خاطر، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی جبار طاقتور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بے حیثیت فرمان روا ٹھونستا ہے انسان پر، مومن کے اوپر، اور مومن اس کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے. ہر دو صورتوں میں چونکہ کثرت سے اس کے فرامین بجا لاتا ہے، اللہ کے فرامین کو ترک کر دیتا ہے. قرآن کریم میں جہاں حکم ہے، فرمان ہے اطاعت خداوند تبارک و تعالیٰ کا و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اطاعت اولی الامر کا، وہیں پر نہی بھی ہے کہ آپ نے اللہ اور رسول اللہ اور اولی الامر کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنی، جنہیں حق اطاعت نہیں حاصل، جو فرمان روائی کا حق نہیں رکھتے، ان کی اطاعت نہیں کرنی تم نے. سورہ مبارکہ قلم میں ایک طبقہ پیش کیا گیا ہے جو مختلف صفات کا حامل ہے، اور وہ ساری صفات اسے اکساتی ہیں کہ اپنے آپ کو بحیثیت حاکم و فرمان روا دوسروں کے اوپر مسلط کرے، و حتیٰ پیشوائی دینی کو بھی مجبور کرے کہ وہ بھی اس کی اطاعت کریں. اور اس قسم کے مضامین قرآن کریم نے تمام انبیاء کے قصص میں ذکر فرمائے ہیں کہ ہر پیشوائی دینی رہبر الہی جب مبعوث ہوئے اپنی قوم کے اندر، امت کے اندر، انہیں واسطہ پڑا اسی قسم کے طبقات سے جو لوگوں کو بھی اپنا مطیع بنانا چاہتے تھے اور انبیاء کو بھی پابند کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان کی اطاعت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون، ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عثيم عتل بعد ذلك زنیم. ان کی اطاعت نہیں کرنی, ان خصوصیات کے افراد کی اطاعت نہیں کرتی جو دین جھٹلاتے ہیں اور مداہنہ کرتے ہیں, آپ کو نرمی اور کمزوری پر اکساتے ہیں, اور حماز ہیں, حلاف ہیں, مہین ہیں, مشاء ہیں, نمام ہیں, مناع عن الخیر ہیں, اور معتد و عثیم ہیں, عتل ہیں و ذنیم. ان کی اطاعت آپ نے نہیں کرنی, لیکن یہ سب اطاعت کی خواہش کیوں رکھتے ہیں؟ ان کے اندر کہاں سے یہ بات آ جاتی ہے کہ رسول بھی ہماری اطاعت کریں, ہماری باتیں سنیں, ہمارے مشورے پر عمل کریں, ہماری رہنمائی حاصل کریں, اور ان کے پیروکار بھی ہماری ثوابدید پر عمل کریں؟ اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو اس حد تک لاتے ہیں. چونکہ ذامال و بنین, اس بنا پر کہ صاحبان ثروت ہیں اور صاحبان بنین ہیں, ان کے پاس طاقت ہے, مالی طاقت ہے اور افرادی قوت ہے, اس وجہ سے یہ طاقتور اور ثروت مند لوگ تمایل رکھتے ہیں کہ سب ان کے مطیع ہوں اور ان کی منشا و مرضی کے خلاف کچھ بھی نہ ہو. یہ ہمیشہ ہیں اور ہر معاشرے کے اندر ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, کبھی بھی زمانہ اس طبقے سے خالی نہیں رہا. بلکہ پہلے جب انسانی آبادی محدود تھی, یہ کم تھے, اب انسانی آبادی میں پھیلاؤ آیا ہے, کثرت ہے, وسعت ہے, اس طبقے میں بھی کثرت پیدا ہوئی ہے. ہر گاؤں کے اندر ایک آدھ گروہ یا شخصیت ایسی ہے جو ثروت و مالکیت رکھتے ہیں اور افرادی قوت ہے ان کے پاس, اور پورے گاؤں کو اپنا تابع فرمان بنا کے رکھتے ہیں. اس گاؤں کے وڈیرے, اس گاؤں کے چودھری, اس گاؤں کے سرکردہ, اس گاؤں کے لیڈر مانے جاتے ہیں, یا خاندانی طور پر ہیں, یا خود سے نئی طاقت حاصل کی ہے اور اس نئی ثروت کی بدولت دوسروں پر اپنے آپ کو مسلط کرتے ہیں. یہ چونکہ بہت اہم نقطہ ہے, قرآن کریم نے اسے زیادہ اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جن کے اندر طاقت و ثروت و دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے اور یہ طاقت و ثروت انہیں احساس دلا دیتی ہے کہ آپ برتر ہو, احساس برتری میں مبتلا ہوتے ہیں اور حق کی پیروی نہیں کرتے, خود بھی دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے, اور اس طرح سے رکاوٹ بنتے ہیں, بلکہ اناد برتتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں, طاغوتیت اختیار کرتے ہیں, طغیان ان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور معاشرے کو ہرج و مرج میں مبتلا کر دیتے ہیں. مال و دولت اور ثروت مطلقہ مضموم نہیں ہیں قرآن کریم میں, بلکہ دین نے خود مال و دولت کو اور افرادی قوت کو اہمیت دی ہے, ضروری قرار دیا ہے. یہ قوت ضرور ہے, مال بھی ایک قوت ہے اور افرادی نفری بھی قوت ہے, طاقت ہے یہ, اور دین نے خود طاقت فراہم کرنے کا حکم دیا ہے, اس قوت کو میدان میں لانے کا حکم دیا ہے. بس اس میں نہیں ہے کہ مال و ثروت انسان کے پاس ہو یا نہ ہو, مال اچھی چیز ہے یا مال بری چیز ہے, افرادی قوت اچھی چیز ہے یا ممنوع چیز ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال بھی ایک قوت ہے, طاقت ہے, اور اقتدار بھی سیاسی قوت بھی قوت ہے، طاقت ہے، افرادی قوت بھی طاقت ہے، اور مال کے مختلف جو مظاہر و مصادیق ہیں وہ سب طاقت و قوت کا حصہ اور مصداق شمار ہوتے ہیں، اور نظام دین میں اس کو اہمیت حاصل ہے، طاقت کو و قوت کو، مال و طاقت، مال و اولاد یا مال و افرادی قوت دونوں طرف مطلوب ہیں، لیکن استکباری نظام میں مال اور افرادی قوت یا مال و افرادی قوت کے علاوہ دیگر حیثیتوں سے جو قوت انسان کو ملتی ہے، جیسے کسی کے پاس اگر فنی قوت ہو، فن ہو اس کے پاس، ہنر ہو اس کے پاس، یہ بھی ایک قوت ہے، مہارت بھی ایک قوت ہے، علم و دانش بھی قوت ہے، ٹیکنالوجی قوت ہے، اور اسی طرح وسائل، اوزار، یہ سب قوت کا نمونہ ہے، طاقت کا نمونہ ہے، وسائل زندگی ہوں تو بھی قوت شمار ہوتے ہیں، وسائل جنگ ہوں تو بھی قوت شمار ہوتے ہیں، اور قوت فراہم کرنا، طاقت مہیا کرنا، دفاع کے لیے مہیا کرنا، ترقی کے لیے مہیا کرنا، اپنے استقام کے لیے، استقامت کے لیے اور استحکام کے لیے مہیا کرنا، یہ فرائض میں سے ہے، بغیر طاقت و قوت کے کوئی قوم قیام نہیں کر سکتی، نہیں ٹھہر سکتی، وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی مکتب آگے بڑھ نہیں سکتا، لیکن دین میں یہ قوت، مال و ثروت اور افرادی قوت ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، معیار نہیں ہے، پیمانہ نہیں ہے، استکباری نظام میں، طاقتی نظام میں مال و ثروت معیار ہے، پیمانہ ہے، مثلاً حق حاکمیت کس کو حاصل ہے، جواز حاکمیت کا کس کو حاصل ہے، اس میں جیسا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ قدیم سے یہ بعض انسانوں کے ذہنوں میں ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کو حاکمیت کا جواز حاصل ہے، یہ محاورہ بھی ہے، ایک عامیانہ سا محاورہ بنا ہوا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس کے پاس لاٹھی ہے بھینس اس کی ہے، چونکہ عموماً جو لوگ مویشی پالتے ہیں ان کو لاٹھیوں سے ہانکتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ بھینسوں کا مالک کون ہے، آپ سند مالکیت نہ دیکھو یا ادعا نہ دیکھو، بلکہ آپ یہ دیکھو کہ لاٹھی کس کے ہاتھ میں ہے، جس کی لاٹھی ہے بھینس اسی کی ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، دنیا اس کی ہے، زمانہ اس کا ہے، ملک اس کا ہے، مملکت اس کی ہے، اور کھیت اس کے ہیں، زراعت اس کی ہے، تجارت اس کی ہے، فرمان روائی کا حق اس کو ہے، فرمان حکم فرمائی کا حق اس کو ہے، دوسرے سب اس کے تابع فرمان ہوں، یہ ایک تفکر ہے کہ طاقت اصل سرچشمہ ہے حکومت کا، حاکمیت کا، سلطنت کا، مملکت کا، اختیارات کا، حق کا، حق کی بنیاد طاقت ہے، جس طرح عامیانہ سوچ میں یہ مثلا ایک بالکل عام دیہاتی سا محاورہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن بعض فلاسفہ کے افکار میں، فلسفی نظریات میں بھی اگر جا کر انسان جستجو کرے تو ان کے فلسفی دلائل بھی یہی ہیں، ان کا بھی ترجمہ یہی بنتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسے حکیم نیچے یا نیٹشے، یہ فیلسوف جرمن فیلسوف اسی بات کا معتقد ہے کہ حق ہمیشہ طاقت حق ہے، جہاں قوت ہے، جہاں ثروت ہے، جہاں دولت ہے، جہاں افرادی قوت ہے، وہاں طاقت ہے، حق ہے ہمیشہ، جو ضعیف ہے ہمیشہ ناحق ہے، کمزور ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے اور دیگر طاقت کے وسائل نہیں ہیں، یہ ہمیشہ باطل پر ہے، ناحق ہے، یہ حق بجانب ہمیشہ طاقتور ہے۔ چونکہ یہ ایک جاہلیت کا قانون، جاہلانہ قانون راسخ ہے انسانی تہذیب کے اندر، جو دعوی حکمرانی رکھتے ہیں اور دعوی خدائی رکھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہی بات ہے کہ ہم حاکم ہیں کیونکہ ہم طاقتور ہیں، یا اگر حاکم بننا چاہتے ہیں تو طاقت حاصل کرتے ہیں، اور جو محکوم ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہی تصور موجود ہے، محکوم اسی کی بات مانتے ہیں جس کے پاس طاقت ہے، جس کی طاقت نہیں ہے اس کی بات نہیں مانتے۔ مثلاً اس وقت آپ کسی بھی مذہبی جمعیت کا جائزہ لیں، قومی کسی مجموعے کا جائزہ لیں، کسی علمی مجموعے کا جائزہ لیں، تو ہمیشہ طاقت کے تابع فرمان ہیں۔ پاکستان میں جمعیت پاکستان کو دیکھ لیں، یہاں مذہبی لوگ بھی ہیں، سیکولر لوگ بھی ہیں، مذاہب میں مختلف فرق موجود ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اور ہر ایک کے پاس آئینی طور پر ایک جواز حاکمیت و جواز مملکت داری موجود ہے۔ مثلا ہم شیعہ مکتب کو ملاحظہ کریں کہ شیعہ مکتب کے اندر بہت واضح طور پر جواز حاکمیت بیان کیا گیا ہے کہ کس کو حق حاصل ہے حکمرانی کا، حکم فرمائی کا، فرمان روائی کا، اور لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے کس کی تابع فرمانی کرنی ہے، کس کے احکام کی پیروی کرنی ہے۔ شیعہ مکتب کی نقطۂ نگاہ سے اللہ کی حاکمیت ہے، اور اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو حق حاکمیت ہے، اور اللہ و رسول کے بعد اولی الامر کو حق حاکمیت ہے۔ اولی الامر یہ قرآنی دلیل کے ساتھ ہے، اس کے اوپر، اس حاکمیت کے اوپر گواہ قرآن ہے۔ اولی الامر کی تفسیر میں پھر باس ہے کہ اولی الامر کا مصداق کون ہے، متفقہ مصداق ائمہ ہدا علیہ السلام ہیں، جو اوصیائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اولی الامر ہیں اور ان کی اطاعت لازم و واجب ہے۔ لیکن زمانہ غیبت میں، جیسے ابھی عصر غیبت امام معصوم ہے، اس میں اولی الامر کے متعلق دو قول ہیں، ایک یہ کہ فقہا اولی الامر ہیں، انہیں بھی اپنی حیثیت سے اولی الامریت حاصل ہے، فقہا میں سے جو رہبر ہو جس کو حاکمیت کا حق حاصل ہے، جیسے ولی فقی جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ فقی جس کو ولایت حاصل ہو، جس کو اختیار حکومت حاصل ہو، یہ خود اولی الامر ہے، یا جس طرح بعض دیگر کا نظریہ ہے کہ نائب اولی الامر ہے، اولی الامر کی نیابت میں حق حاکمیت رکھتا ہے، لیکن حق حاکمیت مسلم ہے، یا نیابتاً اس عصر میں، یا اصالتاً، ہر دو قول کے مطابق شیعہ مکتب کی نگاہ سے جواز حکومت اور جواز حاکمیت اللہ کا ہے، حقیقتاً اللہ کی جانب سے رسول اللہ کا ہے، اور اولی الامر کا ہے، اولی الامر میں امام معصوم متفقہ مصداق ہیں، اور ان کے نائبین فقہا عصر غیبت میں، یا اولی الامر ہیں یا نائب اولی الامر ہیں، ہر دو قول تشیع کے اندر موجود ہیں. اس بنا پر جو پیروکار ہیں مکتب تشیع کے، ان کے لیے منحصر ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت کریں قرآن کی روح سے، دین کی روح سے، ان کے اپنے مذہب و مکتب کے تقاضے کے مطابق فقط ان کی اطاعت کر سکتے ہیں. اللہ کی اطاعت ان پر لازم ہے اور رسول اللہ کی اطاعت ان پر فرض ہے و واجب ہے، امام معصوم کی اطاعت ان پر واجب و فرض ہے، اور زمانہ غیبت میں ولی فقی کی اطاعت ان پر فرض ہے و واجب ہے، یا حتیٰ ولی فقی اگر ولایت کے نظریے کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر دیکھ لیں تو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے مرجعیت، فقہا ان کے فتاوی کو عوام کے اوپر سندیت حاصل ہے، یعنی ان کے فتوی پر عمل کرنا ہے، ولایت کے بغیر مرجعیت کی حیثیت سے ان کے فتاوی پر عمل کرنا ہے. یہ ان کا مکتب ان کو تعلیم دیتا ہے کہ یہ عوام، یہ لوگ، یہ جمعیت اطاعت کرنے میں فقط ان مقامات کی اطاعت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے. لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں، شیعہ ہی کو دیکھ لیں آپ، مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، اور مختلف شکلوں میں ان کو ملاحظہ کریں کہ اطاعت تو کر رہے ہیں، لیکن آیا ان کی اطاعت منحصر ہے فقط ان مقامات کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کی فقط اطاعت کر رہے ہیں، رسول اللہ کی کر رہے ہیں، امام معصوم کی کر رہے ہیں؟ نہ. عملاً کس کے موتی ہیں؟ طاقتور کے، جس کی طاقت ہو. صدام کے پاس قوت ہو اس کی شروع کر دیتے ہیں، آل سعود کے پاس طاقت ہو اس کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں، آل خلیفہ کے پاس طاقت ہو اس کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں، کسی جمہوری پارٹی کے پاس طاقت ہو اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، کسی آمریت کے، کسی بادشاہ کے پاس طاقت ہو اس کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں، کسی فوجی جرنیل کی طاقت ہو اس کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں. ہمیشہ طاقتور کے موتی ہیں، طاقتور کے تابع فرمان ہیں. طاقت پیمانہ نہیں ہے حاکمیت کا، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. حاکمیت کا پیمانہ حق ہے، اور حق اللہ کی طرف سے ہے، حق کا منبع ذات خداوند تبارک و تعالی ہے. طاقت وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. پہلے انسان اس معیار کے مطابق حاکمیت اختیار کرے اور اطاعت کرے، اور اس حاکمیت کی اطاعت میں طاقت حاصل کرے، دفاع کے لیے یا استحکام کے لیے یا مضبوطی کے لیے یا ترقی کے لیے. طاقت حاصل کرنا فرائض میں سے ہے، ذمہ داریوں میں سے ہے، معیاروں میں سے نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے معاشرے کے اندر طاقت حاکم چننا ہے تو فقط طاقتوروں کے اوپر نگاہیں جائیں آپ کی، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ حاکمیت کی فہرست میں شامل ہی نہ ہو، وہ الیکٹیبل نہ ہو. بس فرق یہ ہے طاقت و قدرت کے بارے میں نظریے کا، کہ آیا طاقت و قوت رکھنا، صاحب طاقت ہونا، یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے جواز حاکمیت کے لیے؟ اور اطاعت کرنے والوں نے بھی طاقت دیکھنی ہے، کس کے پاس طاقت ہے اس کے سامنے سر جھکانا ہے، یا حق کو دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے؟ ممکن ہے جس کے پاس طاقت ہے اسی کے پاس حق بھی ہو، اور ممکن ہے ایسے نہ ہو، طاقت فرعون کے پاس ہو، حق موسیٰ کے پاس ہو. تو اتباع موسیٰ کی کرنی ہے نہ فرعون کی. موسیٰ سرے سے طاقت نہیں ہے، یعنی ظاہری طاقت بالکل نہیں ہے موسیٰ کے پاس، نہ مال ہے و نہ بنین ہے موسیٰ کے پاس. بنین، بنو اسرائیل بنین ہیں، بنو ہیں، بنو اسرائیل موسیٰ کی جمعیت ہے، لیکن یہ فرعون کی طاقت کے سامنے تسلیم ہیں، اطاعت فرعون کی کر رہے ہیں، موسیٰ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہاں پر مومن انسان کیا کرے، جہاں ایک طرف طاقتور حکمران ہے فرعون اور ایک طرف تنہا رہبر ہے موسیٰ، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کسی قسم کی ظاہری دنیاوی قوت نہیں ہے، نہ فوج ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ افراد ہیں، نہ ابنا ہیں، اور نہ ہی مال و ثروت ہے، نہ دولت ہے. اطاعت کس کی کریں؟ اطاعت موسیٰ کی کریں، کیونکہ حق موسیٰ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے موسیٰ مبعوث ہیں و منصوب ہیں. لیکن لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے، بنی اسرائیل کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ ہم نے طاقتور کی اطاعت کرنی ہے، چونکہ وہ صاحب مال و بنین ہیں، اس وجہ سے طاقت ان کو حاصل ہے. قرآن کریم میں متعدد آیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. معروف ترین بیان سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے. یہ واقعہ شروع ہوتا ہے آیہ 246 سے. الم ترى الى الملا من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے اندر یہ ماجرا وقوع پذیر ہوا کہ ان کے علاقے پر، ان کے اموال پر، ان کے گھروں کے اوپر قبضہ ہو گیا، انہیں اپنے دیار سے، اپنے گھروں سے، اپنی سرزمین سے نکال دیا گیا، یہ باہر مہاجرت کی زندگی بسر کر رہے تھے. اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہم اپنی سرزمینیں آزاد کروائیں. اپنے زمانے کے نبی کے پاس ملا حاضر ہوئے، بڑے سرکردہ لوگ حاضر ہوئے، اور نبی سے تقاضا کیا کہ ہمارے لیے حاکم اور ہمارے لیے سالار مقرر کیا جائے، امیر مقرر کیا جائے. اس لے دے کے بعد پہلے نبی نے ان کو سمجھایا کہ تم پر ہو جائے گا، قتال واجب ہو جائے گا، لیکن تم یہ فریضہ ادا نہیں کرو گے اور اس طرح تمہاری نافرمانی ہوگی اور رسوائی ہوگی. انہوں نے عہد کیا کہ ہم کیوں نہیں کریں گے، جبکہ ہماری مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں، ہم بے گھر ہو چکے ہیں، ہماری اولاد ہم سے چھین لی گئی ہے، ہم کریں گے راہ خدا میں جہاد. پیکار فقط قائد و رہبر نہیں ہیں، قیادت نہیں ہے، اگر ہمارے سالار آ جائیں تو ہم حاضر ہیں. وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. نبی نے حکم خدا سے انہیں بتایا کہ طالوت کو انہی میں سے، اسی معاشرے میں سے ایک فرد طالوت، اسے اللہ نے تمہارا حاکم بنا دیا ہے اور تمہارا فرماندہ بنا دیا ہے، تمہارا فرمان روا بنا دیا ہے، اب اس کی پیروی کرو، اطاعت کرو. قالوا ان یکون له الملک علینا. اس سے تو حق نہیں بنتا کہ ہم پر فرمان روائی کرے. طالوت کو کسی پہلو سے جواز نہیں بنتا. پہلے خود نبی سے تقاضا کیا کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے کوئی فرمان روا مقرر کروائیں. جب ہو گیا فرمان روا مقرر تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اور یہ کہا کہ وہ نحنو احق و بالملک منہ، ان ملا نے، سرکردہ لوگوں نے جنہوں نے میٹنگ رکھی تھی، جلسہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. تالوت ایک گمنام آدمی معاشرے کا اور فقیر طبقے سے اس کا تعلق ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسے حق نہیں بنتا. انا لکو یکون لہو الملک علینا، انا یکون لہو، یعنی تاکید کے ساتھ، تاکیدن قطعن یقیناً، اسے تو حق حاکمیت، حق فرمان روائی ہمارے اوپر نہیں بنتا، وہ نہیں کر سکتا، اور ہم زیادہ اس کی نسبت، ہم زیادہ سزاوار ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں. کیا مشکل ہے تالوت کیوں نہیں بن سکتا؟ ولم یؤتا سعتن من المال، اس لیے تالوت فرمان روا نہیں ہو سکتا یا ہم نہیں مانتے، چونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے، مالی طاقت نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، سرمایہ دار طبقے سے اس کا تعلق نہیں ہے، مالی اقتدار و قوت نہیں ہے اس کے پاس. اب یہ اس ذہنیت کے اوپر استوار ہے کہ مسلم تھا ان کے پاس کہ جو بھی فرمان روا ہوگا وہ مالداروں میں سے ہونا چاہیے، جس کے پاس مالی تمول ہو، مالی قوت ہو، مالی طاقت ہو، وہی فرمان روا ہو سکتا ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے انہیں، اپنے زمانے کے نبی نے جواب دیا کہ وہی تمہارا فرمان روا ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اس کے پاس مال نہیں ہے، مسلم تھا کہ مالی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بھی خدا ہی نے چنا ہے اس کو، وہ برگزیدہ خدا ہے. یہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے، یہ برگزیدہ خدا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اگر مشروعیت دیکھنا چاہتے ہو، جواز حکومت و فرمان روائی آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کے اندر ہے صلاحیت یا نہیں، تو وہ ہے. وہ یہ کہ اس کے پاس علم کی بھی وسعت ہے، گشائش علمی بھی رکھتا ہے اور گشائش جسمانی بھی رکھتا ہے، یعنی شجاع و بہادر بھی ہے اور با تدبیر و با بصیرت بھی ہے. اور فرمان روائی کے لیے یہ دو چیزیں چاہیے، فرمان روا طاقت چاہیے، افرادی قوت چاہیے، اسلحہ چاہیے اس کو، لیکن طاقت فرمان روا بننے کے لیے پیمانہ نہیں ہے، بطور معیار نہیں ہے مال و دولت، بطور ہتھیار اس کو چاہیے مال و دولت. جب فرمان روا بن جائے، اب بغیر مال کے اور بغیر افرادی قوت کے وہ فرمان روائی نہیں کر سکتا. جس طرح انسان کو، جنگجو کو، جس چیز کی ضرورت ہے، جس وجہ سے وہ جنگجو شمار ہوتا ہے یا بہادر انسان شمار ہوتا ہے، وہ تلوار اور نیزہ نہیں ہے کہ جس کے پاس تلوار ہو، نیزہ ہو، وہ بہادر انسان ہے. تلوار و نیزہ ہتھیار ہیں، جنگجو کے پاس ضروری ہوں، چونکہ نہتا جنگجو جتنا بھی بہادر ہو، ہتھیاروں کے بغیر نہتا ہے، ناکام ہے. ہتھیار اس کے لیے چاہیے، لیکن یہ ہتھیار پیمانہ نہیں ہے. اگر آپ نے سالار چننا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ تلوار کس کے ہاتھ میں ہے، جس کی تلوار ہے اسی کو فرماندہ بنا دو، اسی کو سالار بنا دو، بلکہ شجاعت دیکھو کس کے اندر ہے، بصیرت کس کے اندر ہے. جس کے اندر شجاعت و بصیرت ہے، یہ وسائل ہتھیار حاصل کر لے گا. ہتھیار وسائل ثانوی چیز ہے، یہ کسبی چیز ہے، یہ فرائض میں سے ہے، یہ ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ معیارات میں سے نہیں ہے. لہذا آپ ہتھیار دیکھ کے نہ چنو کہ ہتھیار کس کے زیادہ ہیں، بندے کس کے پاس زیادہ ہیں، جمعیت کس کی زیادہ ہے، ووٹ کس کے زیادہ ہیں، قبیلہ کس کا بڑا ہے، پیروکار کس کے زیادہ ہیں، یہ نہیں ہے ان معیار. معیار یہ کہ آپ بصیرت دیکھو، دانائی دیکھو، آگاہی دیکھو، سوجھ بوجھ دیکھو، شجاعت دیکھو، اور مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت دیکھو، مشکلات پہ غلبہ پانے کی صلاحیت کس کے اندر ہے. بے شک آج اس کے پاس وسیلہ نہیں ہے، وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اب یہی پیروکاروں کی ایک ذمہ داری، وسائل فراہم کرنا ہے، قوت و طاقت فراہم کرنا پیروکاروں کی ذمہ داری ہے. لہذا مال و دولت اور طاقت فراہم کرنا یہ فرائض و ذمہ داریوں میں سے ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ، وَأَعِدُّوا لَهُمْ امر ہے، کہ مہیا کرو، فراہم کرو، یہ فراہم کرنا تمہارا کام ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جس کے پاس گھوڑے ہیں وہ تمہارا حاکم بن جائے، جس کے پاس افراد ہیں وہ تمہارا حاکم بن جائے، جس کے پاس مربے ہیں وہ تمہارا حاکم بن جائے، بلکہ تمہارا حاکم وہ بنے گا جس کے پاس بصیرت ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے، جس کے پاس شجاعت ہے۔ بے شک اس کے پاس طاقت و وسیلہ نہیں ہے، طاقت و وسائل ذمہ داریوں میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، یہ تمہیں خود مہیا کرنے ہیں، تم نے مہیا کرنے ہیں، جمعیت نے مہیا کرنے ہیں سارے، اور خدا نے تمہیں وہ وسائل عطا کرنے ہیں۔ لیکن وسائل کو پیمانہ بنا کر آپ حاکمیت نہ کرو۔ اور یہی اطاعت ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ نہ جس کے پاس ڈنڈا ہے، جس کے پاس نیزہ ہے، جس کے پاس تلوار ہے، جس کے پاس بندوق ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جو حق بجانب ہے، جو معیار حق پہ پورا اترتا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے آپ نے، نہ جس کے پاس مال و منال زیادہ ہو، جس کے پاس طاقت زیادہ ہو۔ اور یہ تفکر انسانی وراثت میں انسان کو ملا ہے، ہر نسل یہ تفکر غیر محسوس طور پر لے کر پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے طاقتور کی اطاعت کرنی ہے۔ عملی طور پر بھی ہم دیکھیں، اگر کسی گاؤں کے اندر بھی ایک طرف ایک ضعیف آدمی ہو، فقیر آدمی ہو، یا ایسا آدمی ہو جو طاقت نہیں رکھتا، تنہا ہو، دوسری طرف سارے گاؤں کے بدماش اکٹھے ہو جائیں، تو بیچ میں جو بے طرف طبقہ ہوتا ہے، غیر جانبدار طبقہ ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان اس کا جھکاؤ ان کی طرف ہوتا ہے جن کے پاس طاقت ہے، یا ڈر کی وجہ سے ان کی اطاعت کرتے ہیں، یا لالچ کی وجہ سے ان کی اطاعت کرتے ہیں، چونکہ وسائل ان کے پاس ہے لہذا فائدہ یہ پہنچا سکتے ہیں، جن کے ہاتھ پلے ہی کچھ نہیں ہیں، یہ ہمیں بھلا کیا دیں گے۔ جس طرح تالوت کو فرمان روا بنایا تو انہوں نے، ملا نے انکار کر دیا کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، یہ ہمیں کیا دے گا؟ جس کے پاس خود مال نہیں ہے وہ ہمیں کیا دے گا؟ یعنی تما بھی نہیں تھی اور خوف بھی نہیں تھا، چونکہ تالوت کوئی جلاد صفت آدمی نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی مہذب، مؤدب، پاکیزہ جوان، اسی معاشرے کا رہنے والا گمنام، جو بڑے خاندانوں میں شمار، طاقتور خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ واللہ یوتی ملکہ من یشا، اللہ جسے چاہتا ہے فرمان روائی دیتا ہے، واللہ واسع علیم۔ کہ پھر اس کے بعد وہ ماجرا شروع ہوتا ہے کہ تالوت فرمان روائی، انہوں نے اصرار کیا اور انکار کیا کہ ہم نہیں مانیں گے تالوت کو، اور نبی نے اصرار کیا کہ تالوت ہی تمہارا فرمان روا ہے، تمہارا ماننا شرط نہیں ہے، یوں نہیں کہ تم نے مانا تو تالوت فرمان روا ہے، تم نے نہ مانا تو تالوت فرمان روا نہیں ہے، یا تالوت خود کہے کہ چونکہ لوگ مجھے نہیں مانتے اب میں فرمان روا نہیں ہوں، جمہور مجھے تسلیم نہیں کرتے تو میں فرمان روا نہیں ہوں، چونکہ اللہ نے منسوب کر دیا ہے، یہ مانے تو بھی فرمان روا ہیں، یہ نہ مانے انکار کرے تو بھی فرمان روا ہیں آپ۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے انکار کر دیا لیکن تالوت نے فرمان روائی کا عہدہ سنبھال لیا اور گروہ تشکیل دیا، ان ملا کے بغیر، طاقتوروں کے بغیر، ضعیف لوگوں کے ذریعے سے گروہ تشکیل دیا اور اپنی سرزمین آزاد کرا لی، جنگ لڑی، اس جنگ میں کمزور ہوتے ہوئے وسائل کے بغیر فتح نصیب ہوئی، کامیابی نصیب ہوئی، اور اس وہ کامیابی بنیاد بنی ایک تاریخی سلطنت اور حکومت کی، حضرت سلیمان نبی کی حکومت کی۔ چونکہ تالوت کی سپاہ میں ایک سپاہی، نوجوان سپاہی داؤد تھے، اور داؤد نے فیصلہ کن کردار اس جنگ میں ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے داؤد کو نبوت عطا کی، فرمان روائی عطا کی، خلافت عطا کی، اور پھر داؤد کی خلافت سے کہیں بڑھ کر فرزند داؤد حضرت سلیمان نبی، جن کی سلطنت کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ نہ پہلے کسی کی تھی نہ بعد میں، وہ فرمان روائی حضرت سلیمان کو اللہ نے عطا کی۔ یہ تالوت کی حاکمیت سے شروع، آغاز اور بنیاد تالوت کی فرمان روائی سے ہوئی۔ لوگ کس کی پیروی کریں؟ لوگ حق کی پیروی کریں، نہ طاقت کی پیروی کریں۔ جیسا مثال دی کہ مثلا مکتب تشیع کے اندر ان کا مکتب انہیں کس کی حق پیروی کا حکم دیتا ہے، اور یہ عملا کس کی پیروی کرتے ہیں؟ آپ مختلف علاقوں میں سروے کریں جا کر، مثلا پاکستان کے مومنین کس کی پیروی کرتے ہیں، گاؤں میں چلے جائیں آپ، شہروں میں جائیں، شہروں کے مختلف محلوں میں جائیں، یہ کس کی بات مانتے ہیں؟ یہاں پر طاقتور کی، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جو ان کے علاقے کا وڈیرا ہے، جو ان کے علاقے کا زمیندار ہے، جو ان کے علاقے کا چودھری ہے، اس کی بات مانتے ہیں. اسی علاقے میں ان کا عالم بھی موجود ہے، اپنے عالم کی بات نہیں مانتے، عالم کو تنخواہ پہ رکھ لیتے ہیں ملازم کے طور پر، جسے اللہ نے ان کی فرمان روائی عطا کی ہے، اسے نہیں مان، اس کی بات نہیں مانتے. مسجد میں نہیں مانتے، مسجد میں ان کا امام بھی ہے اور ان کی انجمن بھی اور انجمن کا صدر بھی ہے. تو یہ کس کی بات مانتے ہیں؟ عالم کی، نہ انجمن کے صدر کی بات مانتے ہیں، چونکہ طاقت اس کے پاس ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، وسیلہ اس کے پاس ہے. عالم بے شک چیختا رہے، اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دخالت کا حق نہیں بنتا، آپ صرف نماز پڑھیں اور تنخواہ لیں، مسجد کے امور میں، معاملات میں، تعمیرات میں، اس کی وسعت میں، اس کے اوقات میں، اس کے باقی نصاب میں آپ کی کسی قسم کی کوئی دخالت قبول و منظور نہیں ہے. بس ہم بنے ہوئے ہیں مذہبی لوگ، جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ شیعہ سنی بنے ہوئے ہیں، ایک خاص ماحول میں آ کر شیعہ سنی بن جاتے ہیں، ورنہ اس ماحول سے جب باہر جاتے ہیں تو پھر سب ایک ہو جاتے ہیں. وہاں سب طاقتور کے سامنے جب جاتے ہیں تو سب اسی کے بندے بن جاتے ہیں، اسی کے عبد و اسی کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، جس کے پاس بھی طاقت ہو. قرآن کریم کی متعدد آیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مال و بنون کے اوپر اترانے والوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے سورہ مبارکہ آل عمران، سورہ آل عمران آیہ 10 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. کفار کی سوچ یہ ہے کہ مال و اولاد اگر ہو تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مال و اولاد سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. طاقت کے یہ دو بڑے ذریعے ہیں، مال و اولاد. مال اشارہ کیا تھا کہ قدیم قبائلیت میں مال منحصر تھا مویشیوں کے اندر، پھر آہستہ آہستہ مال کی فہرست بڑھتی گئی اور آج اموال کی فہرست بہت بڑی ہے، وسیع ہے، صرف مویشیوں کے اندر نہیں ہے بلکہ کرنسی مال ہے، سونا چاندی مال ہے، گھر کے وسائل مال ہیں، زمینیں مال ہیں، جائیدادیں مال ہیں، معدنیات اموال ہیں، اور صنعتیں اموال ہیں، مصنوعی سامان اموال ہیں، گھریلو سامان اموال ہیں، فیکٹریاں اموال ہیں، کھیت اموال ہیں، مختلف چیزیں، اموال کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی ہے. قبائلیت میں، صحرائی علاقوں میں اموال محدود چیزوں کو اموال کہتے تھے اور وہی جمع کرتے تھے. وہ اس وقت بھی تفکر یہی ہے کہ جن کے پاس اموال ہیں، مثلا آپ ابھی موجودہ حکمران پاکستان کے دیکھیں، ان میں ایک بھی آپ کو، ایک فرد واحد بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو صاحب اموال نہ ہو. پارٹی ٹکٹ ہی نہیں ملتا اس کو جو اموال نہیں رکھتا، دیتے ہی نہیں ہے. پہلے وہ اپنے اموال بتائے کتنے ہیں علاقے کے اندر، اموال کی فہرست بتائے پارٹی کو، پھر پارٹی والے اس کو الیکٹ ہونے کے لیے موضوع قرار دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے نمائندے ہو. اس کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے. پارٹی ٹکٹ دیتی ہے، سیاسی جماعت ٹکٹ دیتی ہے اس کو کہ آپ فلاں علاقے میں امیدوار کھڑے ہو. یہ جمہوریت ہے، پارٹی لوگوں کے لیے ایک نامزد کرتی ہے امیدوار. نام کیا ہے؟ جمہور کی حاکمیت. چونکہ ووٹ جمہور نے دینا ہے اس لیے اس کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے. دھوکہ ہے، ایک فریب ہے یہ کہ پارٹی ایک آدمی کو نامزد کرے اور پھر جمہور کو کہیں کہ ان دو میں سے کسی ایک کو آپ نے چننا ہے. یہ جمہوریت کیسے ہوگی؟ جمہور ممکن ہے دونوں کو نہ چنے. یہ جتنے آپ نے متعارف کیے ہیں ایک بھی جمہور اس کو انتخاب نہ کرے، لیکن جمہور کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے انہی میں سے کسی ایک کو ووٹ دینا ہے. یہ الیکٹیبل ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کسی تیسرے کو جس کا اس فہرست میں نام نہیں ہے، جو کسی پارٹی کا نامزد نہیں ہے، آپ اس کو ووٹ دینا چاہیں، نہیں دے سکتے. حتیٰ آزاد امیدوار بھی جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی صاحبان ثروت و اموال ہوں. عوام کو بھی پتہ ہے، عوام بھی ثروت گنتے ہیں. ووٹ اگر دینے ہیں کسی کو تو ثروت مند کو ووٹ دیتے ہیں. ثروت مند کو ووٹ دینے کے پابند ہیں، ورنہ سزا ملتی ہے عوام کو. اگر یہ اپنے علاقے کے بڑے کو نہ دیں ووٹ، پھر ان کو سزا ملتی ہے. پھر ان کے بچے پاس نہیں ہوتے، ان کے گھروں کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں، ان کے پانی بند ہو جاتے ہیں، ان کی بجلی ختم ہو جاتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ طاقتور مافیا، اگر ہم نے ان کو اس رسم میں انتخابات میں شرکت نہ کی تو یہ اس کی ہمیں سزا دیں گے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں مجبور ہیں کہ ہم انہیں ووٹ دیں. یہ تفکر ہے ان کے اندر کہ اصل چیز جو انسان کی ساری ضروریات زندگی فراہم کرتی ہیں اور انسان کو مطمئن جو چیز کرتی ہے وہ مال و منال ہے، مال و ثروت ہے. ان الذین کفروا، جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. کفار کا یہ تفکر ہے کہ جب مال و اولاد ہو تو پھر خدا کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کی ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے جب انسان کے پاس مال و دولت نہ ہو اور اولاد نہ ہو جن کے اوپر انسان بھروسہ کر سکے. جب بھروسہ کرنے والے سہارے موجود ہیں، مال موجود ہے، ثروت موجود ہے، اولاد موجود ہے، جمعیت موجود ہے، پارٹی موجود ہے، اللہ کے بیچ میں کیا ضرورت ہے؟ ہم کس لیے خدا کی بندگی کریں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، مال و اولاد بے نیاز نہیں کر سکتے خدا سے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ کفار اور ان کی اولاد اور ان کے اموال یہ ایندھن ہیں جہنم کا. جو کچھ انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے یہ سب مل کر جہنم کا ایندھن بنیں گے. كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے طریقہ کار تھا، سوچ تھی، داب سنت تہذیب، وہ چیز جو کسی قوم کے عمل کا حصہ بن جائے اور اسے پابندی کے ساتھ انجام دیں سارے مل کر، اسے داب کہتے ہیں، روش، طریقہ و سیرت. كَدَابْ آلِ فِرْعَوْنَ، آلِ فِرْعَوْن یعنی پیروان فرعون. آل فرعون سے مراد نسبی آل نہیں ہے فرعون کی، اس کے پیروکار، پیروکار کو بھی آل کہتے ہیں جو ماننے والے ہوں. کیونکہ خود فرعون کا تو اولاد نہیں تھی، اس نے حضرت موسیٰ کو بیٹا بنانے کی کوشش کی، گھر میں پالا، یہ بچہ آیا ہے کہ گھر میں بچے کی کمی اس سے پوری ہو جائے گی. خود ظاہراً بے اولاد تھا، اس کے باوجود آل فرعون یعنی اس کی جو افراد تھے، سرکردہ، ملا، وہ جمعیت جو فرعون کو حاکم مانتے تھے، حکمران مانتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر رب اعلیٰ مانتے تھے. والذین من قبلہم، آل فرعون اور آل فرعون سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کی داب یہی تھی، وہ مال و اولاد پر بھروسہ کرتے تھے، اس پر انحصار کرتے تھے اور خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے تھے. کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب. سورہ آل عمران میں ہی آیا 116 میں ذکر ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ ایک راسخ تفکر تھا ان کا کہ مال و اولاد زندگی کے اصل معیارات ہیں اور سہارے ہیں، یہ ستون ہیں زندگی کے، مال و اولاد، اگر یہ موجود ہیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ کافرانہ تفکر ہے, اور مال و اولاد ہوتے ہوئے بھی تم بے نیاز نہیں ہو کہ مال اولاد سمیت تم جہنم میں جاؤ گے. سورہ توبہ میں آیا 55 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. ان کے پاس, دشمنوں کے پاس, کفار کے پاس, مشرکین کے پاس اموال و اولاد فراوان ہیں. مثلاً رسول اللہ ان کے خلاف لشکر اکٹھا کرتے ہیں, 300 افراد جمع ہوتے ہیں بوڑھے ملا کے, وہ سفید ریش جنہوں نے داڑھیوں کو خضاب لگا کے اور جوان اپنے آپ کو ظاہر کیا, وہ سب نفری ملا کے, چھوٹے بڑے جنگجو اور غیر جنگجو ملا کر 300 نفری بنی رسول اللہ کی اپنے شہر میں. اور وہ دوسرے شہر سے آئے, کئی سینکڑوں کلومیٹر دور سفر طے کر کے آئے, اور 1000 افراد سے زیادہ جنگجو لے کر آئے. ان کے پاس 1000 سے زیادہ جنگجو ہیں, ان کے پاس کل نفری ملا کے 300 افراد ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جمعیت ادھر زیادہ ہے, ابنا ان کے زیادہ ہیں, ممبران ان کے زیادہ ہیں, ممبرشپ ان کی زیادہ ہے. وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, تو فراوان جمعیت جمع کر لیتے ہیں. یہ جب جمع کرتے ہیں تو مٹھی بھر افراد ان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. یہی تناسب اموال کا بھی ہے. رسول اللہ سب سے, انصار و مہاجر و اپنے پرائے سب کا مال جمع کریں تو 2 دن کے کھانا نہیں بنتا ان کا, اور وہ اگر اپنا تھوڑا تھوڑا مال بھی جمع کریں تو ڈھیر لگ جاتا ہے. اگر اموال موازنہ کریں دونوں جماعتوں کے, دونوں جمعیتوں کے, ان کے اور ان کے, ان کے اموال زیادہ, افراد اگر موازنہ کریں ان کے اور ان کے افراد بھی زیادہ ہیں. اب یہاں جو کم ہیں, مالی طور پر کمزور ہیں اور افرادی طور پر کمزور ہیں, یہ متاثر ہوتے ہیں ان کی کثرت سے, کثرت اموال سے اور کثرت افراد سے متاثر ہوتے ہیں, شک کرنے لگتے ہیں. متاثر ہونے سے مراد سہم جاتے ہیں, ان سے مقابلے کی ہمت نہیں ہوتی. بعض نظریاتی طور پر تردید کا شکار ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ایسے ہیں, مثلا آپ اکثریت کو دیکھیں کہ کروڑوں لوگ ایک طرف ہوں اور چند 1000 افراد ایک جانب ہوں, جب وہ کروڑوں کی جمعیت سامنے آتی ہے تو یہ چند 1000 افراد ویسے لرز جاتے ہیں. ایک تو ان کا روب ان کے اوپر پڑ جاتا ہے, کثرت ان کی دیکھ کر یہ سہم جاتے ہیں. دوسرا شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب سارے ادھر ہیں, ہم چاندے کے ادھر, کہیں غلط تو نہیں کر رہے ہم, یہ اکثریت جہاں جا رہی ہے یہی صحیح ہیں, ہم شاید غلط راہ پر ہیں. کہ اقلیتیں تردید کا شکار ہو جاتی ہیں. جو عدد میں تھوڑے ہوتے ہیں, اس لشکر کو, جمع غفیر و ازدحام کو دیکھ کر مردد ہو جاتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں ان سے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, ان کے پاس مال و دولت فراوان ہیں, لیکن آپ ہرگز ان کے مال و دولت سے متاثر نہ ہوں. ایجاب استعمال ہوتا ہے کہ ان کے مال و دولت کو دیکھ کر حیرت کرنا, یا ان کے مال و دولت کو دیکھ کر ان کی ایک مثبت صفت اس کو سمجھنا, ایجاب میں آ جانا. ایجاب متاثر کن چیز, جو انسان کے اوپر اثر ڈالے اور انسان کی تحسین کو ابھارے, یا اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں انسان کمتر سمجھے, انہیں اپنے آپ سے برتر سمجھے. اس حالت میں مبتلا نہ ہو ان کی کثرت دیکھ کر, ان کے اموال و ان کی اولاد دیکھ کر. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. یہ درحقیقت ان کے پاس جو کثرت اموال ہے, جو اموال و اولاد کو اور وسائل کو معیار بنائے ہوئے ہیں, اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنا تابع فرمان بنائیں، یہ ان کی عذاب، ان کے عذاب کے ذریعے ہیں، ان کے ذریعے خدا نے ان کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا 69 میں اسی معیار کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہیں اموال و وسائل اکٹھے کر کے اور اپنی طاقت پر بہت نازاں ہیں، انہیں خطاب ہو رہا ہے اور مومنین کو بھی ساتھ، کہ آپ آج ایک تو مرعوب نہ ہوں ان سے جن کے اموال زیادہ ہیں، جن کے افراد زیادہ ہیں، ان کے سامنے بالکل پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ ان سے مثلا جیسے اسرائیل کی طاقت ہے، اسرائیل نے اپنا ایک بھرم میڈیا میں بنایا ہوا ہے کہ ناقابل تسخیر طاقت ہے یہ، اور اس ناقابل تسخیر طاقت سے عرب مرعوب ہو گئے تھے کہ اسرائیل بہت طاقتور ہے، اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ عربوں نے 3 جنگیں لڑی اسرائیل کے خلاف مل کر، 6 ممالک، 7 ممالک، چند ممالک مل کر دیگر ممالک کی مدد سے اسرائیل سے جنگ کرتے، اور ہر جنگ میں پہلے سے زیادہ ذلیل ہوتے اور پہلے سے زیادہ شکست کھاتے، اس سے اور زیادہ ڈر جاتے کہ اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اور یہی اسرائیل جو ناقابل تسخیر عربوں نے بنایا ہوا تھا، اسی اسرائیل کو حزب اللہ نے، ایک چھوٹی سی جماعت نے، لبنان سب سے چھوٹا ملک ہے عرب دنیا میں، اور اس کے اندر تیسرے درجے کی جمعیت شیعہ ہیں، اور شیعہ میں سب سے بڑی جماعت عمل تھی اور دیگر جماعتیں تھیں، اور ان میں ایک جمعیت حزب اللہ ہے۔ بس یوں نہیں کہ سارا لبنان ان کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑا ہوا، عیسائی و سنی و شیعہ، نہ، حزب اللہ، فقط حزب اللہ نے اسرائیل کو وہ بھرم اس کا خاک میں ملا دیا کہ نہیں ہے ایسے، اس کے پاس وسائل ہیں، اس کی پشت پر مختلف ممالک ہیں، لیکن آپ روب میں نہ ہو، اس کے اس کثرت کو دیکھ کر آپ ڈر نہ جاؤ، سہم نہ جاؤ آپ۔ اور یہی حال آج دوسرے شیطانی ممالک کا، امریکہ کا ہے، وہ غریب اور کمزور ممالک کو تڑی لگاتا ہے، دھونس دیتا ہے، روب ڈالتا ہے، اپنے وسائل کے ذریعے سے ان کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ آپ روب میں نہ آئیں، مومنین روب میں نہ آئیں اس کے۔ دوسرا یہ ہے کہ خوب، یہ پہلی طاقت تو نہیں ہے جو وسائل، اولاد و اموال کے سہارے پر میدان میں آئی ہے حق کے مقابلے میں۔ تاریخ انسانی بھری ہوئی ہے ایسے ماجرا سے اور ایسی داستانوں سے، اس سے پہلے جو آئے تھے وہ ان سے زیادہ مال و دولت رکھتے تھے، ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، ان سے زیادہ قوت ان کے پاس موجود تھی، وہ کہیں زیادہ تھے۔ مثلا فرعون، اس کی قوت کہیں زیادہ تھی، اس کے فرعون کے حامیوں میں سے ایک حامی سرمایہ دار تھا قارون۔ قارون آل فرعون میں سے نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، یہ باشندہ قارون اور سامری دے دونوں مذہبی جماعت کے لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے، یعقوب و حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے قارون بھی اور سامری بھی، لیکن قارون بہت ثروت مند و دولت مند تھا، پوری سلطنت فرعونی میں قارون سب سے زیادہ ثروت مند، خصوصاً بنی اسرائیل میں، اتنا کہ بنی اسرائیل کو حسرت تھی، جب بھی بنی اسرائیل صبح اٹھتے تو اپنے بچوں کو تاکید کرتے کہ تم سب نے قارون بننا ہے، بل گیٹس تھا اس زمانے کا، جس طرح آج مسلمان مومنین مجلس کراتے ہیں گھر میں، حدیث قصہ کراتے ہیں اور مذہبی محفل کرتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ بیٹے ہمارے قارون بنے، آئمہ سے توسل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے بچے قارون بنے۔ بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ عورتیں بڑے چھوٹے بچوں کو، سب کو دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ رول ماڈل ہے، کامیاب انسان یہ ہے، بنی اسرائیل کا فخر یہ ہے۔ اس کے خزانے اتنے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جمعیت چاہیے ہوتی تھی، کئی لوگ چاہیے ہوتے تھے جو صرف چابیاں اٹھائیں خزانوں کی. اب خزانے اٹھانے کے لیے کیا چاہیے وہ الگ حساب ہے، صرف خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کتنے افراد درکار ہوتے تھے. اور بنی اسرائیل کا رول ماڈل بنا ہوا تھا، تمام بنی اسرائیل اپنے بچوں کو اشارہ کر کے بتاتے کہ یہ بننا ہے، یعنی آرزو کرتے کہ خدایا ہمیں بھی یہ سب کچھ دے جو قارون کو دیا ہے، یہ سب کچھ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. اتنا طاقتور مالی طور پر یہ انسان، یہ خزانوں سمیت غرق ہو گیا، خزانوں سمیت دھنس گیا زمین میں، چابیاں بھی، چابی بردار بھی، اور اس کے، اور جو حسرت کر رہے تھے کہ ہمیں بھی بنا، ہمارے بچوں کو بھی ایسے بنا کامیاب انسان، اس دن شکر خدا کیا کہ ہم ایسے نہیں تھے، ہمارے بچے ایسے نہیں تھے، اور اس دن اپنے بچوں کو کہا کہ نہ ایسے نہیں بننا، یہ صحیح رول ماڈل نہیں ہے. قرآن نے ان لوگوں کو جو آج مال و اولاد پر فخر کر کے اترا کر اپنی دوست جماتے ہیں دوسروں کے اوپر، ان کو قرآن کا کہنا ہے کہ یہ کلدین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتن و اکثر اموالن و اولادا، تم سے پہلے جو گزرے ہیں وہ تم سے زیادہ شدید قوت رکھتے تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، وہ جنہیں ہم نے رسوا کیا، جنہیں ہم نے نابود کیا، جو خدا بنے ہوئے تھے زمین کے اوپر اور اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنایا ہوا تھا، اور اللہ کے بندے بھی خدا کی بندگی چھوڑ کر ان کی بندگی کر رہے تھے، ان کی راہ و روش اور ان کی تہذیب اور ان کے احکام پر چلتے تھے، یہ تم سے زیادہ طاقتور تھے. اکثر و اموالن و اولادا، ان کے اموال بھی تم سے زیادہ تھے اور ان کی اولاد بھی تم سے زیادہ تھی، ان کے قبیلے بھی بہت بڑے تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے، وہ لطف اندوز ہوئے اپنے زمانے میں، اپنے حصے کے مال و دولت سے لطف اندوز ہوئے. فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی لطف اٹھا لیا ہے، تم نے بھی تمتع حاصل کر لیا ہے. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، انہوں نے بھی عیاشی کی، تم نے بھی عیاشی کر لی، ان کے پاس مال و دولت زیادہ تھا، تمہارے پاس بھی مال و دولت ہے. اور دوسرا کام جو تمہارے اور ان کے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم نے بھی خوض کیا ایسا ہی جیسا وہ ان کا خوض تھا، یعنی جس طرح وہ لا یعنی امور میں اس مال و دولت کے ذریعے سے سیر و تفریح کے اندر اور لاو و لابھ کے اندر اور خوض کے اندر مصروف رہے، بے مقصد امور میں عمر ضائع کرتے رہے مال و دولت کے ذریعے سے، اسی طرح سے تم بھی ہو، تم بھی انہی کی راہ پر ہو، انہی جیسے ہو تم بھی. اولائک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ و اولائک ہم الخاسرون، لیکن وہ مال و دولت، وہ اکثر و نفرن و اموالن و اولادا اور اشد قوتن، وہ سب کے سب اسی زمین کے اوپر، اسی زندگی میں نابود ہوئے، تباہ ہوئے سارے، اور تمہارا بھی انجام انہی والا ہے، اکثر و اموال اور اولاد والے، تمہارا بھی انہی جیسا حشر ہونا ہے، تمہارے اعمال بھی، تمہارا کیا دھرا بھی سب خراب ہوگا اور تمہیں بھی رسوائی نصیب ہوگی. آیا 85 سورہ توبہ میں ہے، ولا تعجبک اموالہم ولا واولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، کہ آپ کو ان کے مال و اولاد متاثر نہ کریں، اعجاب مت کرو، رال نہ ٹپکے تمہاری. اس کا آزاد ترجمہ اس آیت کا کریں تو اپنی رال نہ ٹپکاؤ ان کا مال و دولت و ثروت دیکھ کر. بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کے پاس مال و دولت دیکھ کر ان کی رال ٹپکتی ہے. رال اس پانی کو کہتے ہیں جو انسان کے منہ میں آ جاتا ہے. یہ چھوٹے بچے جو کم سنی میں ہوتے ہیں، ان کے منہ سے جیسے ناک سے وہ بہتا رہتا ہے بلغم ان کا، اگر نزلہ ہو جائے خود صاف نہیں کرتے، اسی طرح ان کے منہ سے بھی وہ پانی سا نکلتا رہتا ہے دائیں بائیں باچھوں سے، اس کو رال کہتے ہیں۔ جب بھی کسی من باتیں کھانے کا انسان تصور کرے یا دیکھے کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت پسند ہو تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، وہی جو منہ میں پانی آتا ہے یہ رال کہلاتی ہے، اور یہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ کبھی کبھار اس کو نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی علامت ہے کہ یہ آدمی حریص ہے، اس کو پسند آئی ہے یہ چیز۔ آپ کو جو چیز بہت اچھی لگتی ہے، جو ہی کسی کے پاس دیکھیں تو آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور یہ پانی کہیں سے ٹپک بھی پڑتا ہے نیچے، زبان جو ہی منہ کھولیں بات کر رہے ہوں تو وہ پانی باہر آ جاتا ہے زیادہ، اس کو رال کہتے ہیں، رال ٹپکنا۔ رال یعنی منہ کا پانی جو کسی چیز کی تما کی وجہ سے نکلا ہو، حرص کی علامت ہے۔ لا تو جب کا، آپ رال نہ ٹپکو ان کے مال و دولت دیکھ کر آپ کے منہ میں پانی نہ آئے، کیونکہ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، آپ کے پاس جو متاع ہے اور ان کے پاس جو متاع ہے اس کو موازنہ کرو، انہیں رال ٹپکانا چاہیے نہ کہ آپ رال ٹپکو۔ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ اہل دنیا اور اہل حق جب آپس میں آمنے سامنے ہوئے ہیں تو اہل حق کی رال ٹپک آتی ہے اہل دنیا کو دیکھ کر، ہونا کیا چاہیے؟ قرآن کیا فرماتا ہے کہ ان کی رال ٹپکے، ان کی رال ٹپکے کہ ہم ایسے ہوں، ان کی طرح پاکیزہ ہوں، ان کی طرح مہذب ہوں، ان کی طرح ہم عبودیت و بندگی خدا میں ہوں، ان کی طرح حق پر ہوں ہم۔ مال و دولت عرض کیا ہے کہ دین اور بے دینی کے نزدیک مال و دولت کی طرف جو نگاہ ہے، جو سوچ ہے، وہ بنیادی فرق والی ہے۔ دین کے اندر مال و دولت وسیلہ ہے، اور یہ وسیلہ لازمی ہے اپنے اپنے میدان میں اور اپنے اپنے مقصود کے لیے، جس طرح تلوار وسیلہ ہے، تلوار حاکمیت کا پیمانہ نہیں ہے، جس کی تلوار اس کی حکومت، جس کی بندوق اس کی حکومت، نہ، بلکہ جس کو حق ہے، جس میں صلاحیت ہے، جس میں اہلیت ہے، اس کی حکومت، اس کے پاس تلوار ہونی چاہیے، اس کے پاس بندوق ہونی چاہیے، نہ کہ بندوق کی وجہ سے اقتدار ملنا چاہیے، صاحب اقتدار کے پاس بندوق ہونی چاہیے۔ صاحب شمشیر کو حکومت نہ دیں، صاحب حکومت کے پاس شمشیر ہونی چاہیے، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ شمشیر ہونی چاہیے حاکم کے پاس، تاکہ بچا سکے اپنی حکومت کو اور حق کے نظام کو، اور دفاع کر سکے دشمنوں کے مقابلے میں۔ لیکن حاکمیت کی بنیاد تلوار نہیں ہونی چاہیے، کہ کیوں لوگ اطاعت کریں، چونکہ تلوار ہے ان کے پاس، یہ وسیلہ ہے نہ پیمانہ، معیار نہیں ہے، معیار کچھ اور چیزیں ہیں، ہتھیار یہ ہیں، یہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرو تم۔ سورہ سبا میں اس تفکر کو قرآن نے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ سبا میں، سبا وہ قصہ جو حضرت سلیمان کے زمانے میں رونما ہوا، اور ملکہ سبا یمن کی حاکم خاتون، جس کی فرمان روائی کی اطلاع ہدہد نے دی حضرت سلیمان کو، اور حضرت سلیمان نے پھر جو وسیلہ تھا، حضرت سلیمان کے پاس طاقت تھی، اب توجہ کریں یہاں، حضرت سلیمان کے پاس بے پناہ طاقت تھی، تصور سے بالاتر طاقت تھی، صرف اموال و افراد نہیں تھے بلکہ عفریت، اجنہ، ہوائیں اور دریا، باقی موجودات، حیوانات بھی تابع فرمان تھے حضرت سلیمان کے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ اسی تالوت کے قیام کا نتیجہ تھا، آغاز جس نہضت کا جناب تالوت سے ہوا وہی تکمیل ہوئی، وہ متصل ہوا وہ سلسلہ، وہ چھوٹا سا گاؤں کا قیام ایک آبادی کا قیام آخر کار ایک جہانی حکومت پہ جا کر متصل ہوا، جس کا وعدہ خدا نے پھر آخر الزمان کے لیے دیا ہوا ہے، وقت ظہور کے لیے، کہ وہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک مختصر قیام ایک جمعیت کا، یہ بڑھتا بڑھتا متصل ہو جائے گا اس حکومت جہانی، حکومت عالمی سے، الہی حکومت سے، کہ حضرت سلیمان کی حکومت اس کے سامنے چھوٹی حکومت ہوگی، چونکہ حضرت سلیمان کی حکومت پوری زمین پر نہیں تھی، فقط اسی خطے میں تھی، فلسطین و یمن کے درمیان میں تھی، اسی مشرق وسطیٰ میں تھی۔ مشرق وسطیٰ اکثر غیر مسکونی تھا، سکونت کم جگہوں پر تھی، زرخیز جگہوں پر جہاں پانی تھا، محدود آبادی تھی، اسی لیے پرندے اڑ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آبادیاں نکالتے تھے۔ کتنی ہدہد نے پرواز کی، پھر جا کر یمن سے پتہ چلا کہ وہاں بھی ایک آبادی ہے، وہاں بھی ایک حکومت ہے، ورنہ اکثر علاقہ خالی تھا۔ آج تو قدم قدم کے اوپر آبادی موجود ہے، اس ساری آبادی کے اوپر ایک حکومت قائم ہوگی وعدہ الہی کے مطابق۔ حضرت سلیمان کے پاس یہ طاقت، یہ قوت آئی خالی ہاتھ، جو فرمان روا اللہ نے بنایا تھا، تلوار کے ذریعے اس کو طاقت نہیں ملی، فرمان خدا سے حاکم بنا تالوت، خالی ہاتھ قیام کرنے والا حاکم آخر کار اس کی قیام سے شروع ہونے والی سلطنت، اس کی بنیاد سے شروع ہونے والی سلطنت جب تکمیل ہوئی تو اتنی طاقت آئی کہ عفریت، جن، بشر، ہر چیز مسخر تھی، ہوائیں مسخر تھی، دریا، سمندر مسخر تھے حضرت سلیمان کے اشارے پہ۔ اس قدر غیر معمولی طاقت اللہ کی حاکمیت میں نصیب ہوتی ہے۔ خوب، اب یہاں ہی یہی بہترین مثال ہے دین کی نظر سے، حاکمیت اور طاقت، طاقت کا کیا فلسفہ ہے اور حاکمیت کا کیا فلسفہ ہے، کہ حضرت سلیمان کی حاکمیت کی بنیاد طاقت پر نہیں تھی۔ کیوں جہانی حکومت قائم ہوئی؟ اس وجہ سے کہ کائنات تسخیر ہے ان کے سامنے، نہ، یہ نہیں تھی بنیاد۔ حق، حق کے اوپر قیام کیا، طاقت اللہ تعالیٰ نے ایک ہتھیار کے طور پر عطا کی، اسی حق کو باقی رکھنے کے لیے، اسی حق کا دفاع کرنے کے لیے، اسی حق کو پھیلانے کے لیے، یہ طاقت ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، نہ طاقت پیمانہ ہے اور معیار ہے۔ آیا 34 اور 35 میں ہے، وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، ہم نے جس گاؤں میں، قریے میں، آبادی میں اپنا رسول، اپنا نمائندہ بھیجا، اس کے مترفون، اس کے مترفین، اس کے عیاش طبقہ، اس کے صاحبان مال و ثروت، دولت مند اور فاسد افراد، انہوں نے انکار کیا اس الہی نمائندے کا، پیشوا کا انکار کیا کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہو ہمیں قبول نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ وقالو، یہ مترفون، الہی رسول کو اللہ تعالیٰ نے جو رسول مبعوث فرمایا، جو پیشوا معین کیا اس قریا کے لیے، اسے جواب کیا دیتے تھے اور اس کے ساتھ بات کس بنیاد پہ کرتے تھے؟ ان کا کہنا یہ تھا، وقالو وما ارسلنا فی قرية من نذیر، کسی بھی قریے میں، بے صورت نکرہ، یعنی کسی بھی قریا میں ہم نے اگر نبی بھیجا، رسول بھیجا، اپنا نمائندہ بھیجا، وہاں کے ملا نے، وہاں کے دولت مند، ثروت مند طبقے نے جواب دیا، انکار کیا اور محاجہ کیا، الجھے اس نبی کے ساتھ اور یہ کہا، وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمؤذبین، یہ جواب دیا، ہم اکثر و اموالن ہیں اور ہم اکثر و اولادن ہیں، ہماری افرادی قوت نہیں دیکھتے کتنی ہے، ہمارے مال و منال نہیں دیکھتے کتنی ہیں، کون ہے جو ہمیں عذاب دے سکتا ہے؟ اتنے اموال ہوتے ہوئے اور اتنی جمعیت ہوتے ہوئے، اتنے نوکر چاکر ہوتے ہوئے، اتنی بڑی جماعت و بزرگ پارٹی تنظیم ہوتے ہوئے ہمیں کون عذاب دے سکتا ہے؟ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک هم لهم جزاء الضیف بما عملوا وهم فی القرفات آمنون۔ اسی سورہ میں حضرت سلیمان کا وہ واقعہ بھی ہے جو اس عورت کے ساتھ پیش آیا۔ آیت 10 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَاهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ہم نے داود کو طاقت دی کہ پہاڑ مسخر ہوئے، داود کو ہم نے اپنی جانب سے فضل دیا، یا جبالو اوبی معاہو، کہ پہاڑ بھی تسخیر تھے اور حضرت داود کے ہاتھ میں لوہا بھی تسخیر تھا۔ حضرت داود لوہے کو بٹی میں گرم کر کے پھر نہیں بناتے تھے، بلکہ اسی جس حالت میں تھا اسی کو، ان کی انگلیوں میں لوہا اس طرح سے مڑتا تھا جس طرح دھاگا یا رسی عام آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر رسی بنی ہوئی ہو اور اسے آپ موڑنا چاہیں، جدھر چاہیں مڑ جاتی ہے، چونکہ مسخر ہے آپ کے ہاتھوں کے سامنے۔ لوہا حضرت داود کے سامنے اس طرح سے تھا، وہ لوہے کے گارڈر اور لوہے کے پٹیاں اس طرح سے دھاگے کی طرح بنتے تھے، زرہ بناتے تھے اسے، جیسے دھاگے سے عام آدمی کپڑا بناتے ہیں وہ لوہے سے زرہ بناتے تھے، یعنی لوہے کو موڑنا، بینڈ کرنا اور گزارنا اس خانوں میں سے بہت آسانی سے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُّوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ خوب، یہ ساری طاقت تھی جو ہم نے حضرت سلیمان کو عطا کی داود کے بعد، اور یہ سلسلہ وہی تھا جو تالوت سے شروع ہوا۔ تالوت کے بعد داود کی حکومت، حضرت داود کی، اور پھر حضرت سلیمان کی، اور طاقت اپنی اوج پر پہنچ گئی۔ لیکن طاقت کا استعمال حق کے لیے تھا، نہ حق کا استعمال طاقت کے لیے ہے۔ طاقت کا استعمال حق کی راہ میں ہے، حق نے تعین کرنا ہے کہ طاقت کہاں استعمال کرنی ہے، طاقت نے فیصلہ نہیں کرنا، طاقت نے نہیں یہ معین کرنا کہ حق کدھر ہو اور حق بجانب کون ہے اور حق بجانب کون نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ میں آیا 17 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ یہ مطلب جو پہلے دیگر آیات میں بیان ہوا ہے اسے یہاں تکرار کیا گیا ہے۔ سورہ منافقون میں بھی مومنین کو یہ توجہ دلائی گئی ہے، چونکہ مومنین دیکھا دیکھی بعض اوقات متاثر ہوتے ہیں، جس طرح قرآن نے کہا تھا کہ لا تعجبک، مومنوں کو خطاب ہے، کہ صاحبان ثروت، صاحبان طاقت، صاحبان قوت اور ان کا انداز، ان کا مکتب، ان کا ماحول، ان کے ممالک، ان کی تہذیب دیکھ کر تمہاری رال نہ ٹپکے۔ لا توجب کا، رال مت ٹپکو، لا توجب کم۔ اور آج یہ رال مسلمانوں کی رک نہیں رہی ہے، مثلاً طاغوتی اور مغربی ممالک دیکھ کر مسلمانوں کی رال رکتی نہیں ہے۔ بچوں کو ایک باندھتے تھے بعض ایسے سادہ کپڑا، بعض بنا ہوا کپڑا، کیا کہتے ہیں اس کو جو بچے کے سینے پہ باندھتے ہیں، والے بند ہے، آپ کو بندھا تھا ماؤں نے جو جب رال ٹپکا کرتی تھی آپ کی، کیا کہتی ہیں؟ رال بند، رال بند، بھلے وہی جو باندھتے تھے آپ کو، جس کا نام نہیں پتا، وہ بب بچے کی باندھ دیتے ہیں تاکہ جتنا منہ سے پانی گرے وہ سارا کپڑوں کو اور بدن کو خراب نہ کرے۔ ابھی وہ مسلمانوں کو باندھنے کی ضرورت ہے، تمام مسلمان شیعہ سنی سب کو بب باندھنے کی ضرورت ہے، چونکہ سخت رال ٹپک رہی ہے ان کی، یورپ دیکھ کر، امریکہ دیکھ کر، ان کا ماحول دیکھ کر، صاحبان ثروت و دولت و ان ممالک کو دیکھ کر ان کی رال رکتی نہیں ہے۔ کپڑے گیلے کر دیے انہوں نے رال سے، اپنی سے، اور رال کا داغ بہت برا ہوتا ہے، ابھی بھی بعض کی ٹپکتی ہوگی، دیکھتے ہوں گے کہ وہ مثلاً ممکن ہے رات کو سوئے ہوئے، بعضوں کی رات کو سوئے ہوئے رال نکلتی ہے، پانی باچھوں سے نکل رہا ہوتا ہے اور صبح جب اٹھتے ہیں تو گندا سارا لباس گندا ہوتا ہے اور بہت گندا داغ پڑتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے۔ یہ دھبا آج بعض کی شخصیت کے اوپر صاف نظر آتا ہے، رال ٹپک ٹپک کر ان کی بری حالت ہو گئی ہے، وہ دھبا بن گیا ہے ان کے اوپر۔ قرآن کریم نے بار بار مومنین کو متوجہ کیا ہے کہ ان صاحبان ثروت و ان اموال والوں کو دیکھ کر آپ اپنی رال نہ ٹپکو، روکو اس کو، اس کی حقیقت کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوں۔ یا ایوہ الذین، آیہ 9 سورہ منافقون میں ہے، یا ایوہ الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ولا تو جب کا میں ہے کہ رال نہ ٹپکاؤ، یہاں پر ہے کہ اموال و اولاد کی کثرت و تکاثر تمہیں مشغول نہ کر دے، لہو۔ اب یہاں پر لہو کا استعمال، وہ جو معنی اکثر ذکر ہوا ہے آپ کے سامنے، اس معنی کی روشنی میں یہاں پر توجہ فرمائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم، تلہکم ہے دو آنکھوں والی، لا تلہکم تمہیں الہا نہ کرے، سرگرم نہ کرے، مصروف نہ کر دے، غافل نہ کر دے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے اولاد اور اموال۔ اور یہ دو بہانے ہیں آج مسلمانوں کے پاس ذکر خدا سے دور رہنے کے، مثلاً اپنے فرائض تک ترک کرتے ہیں، اور ترک فرائض پر عذر کیا ہے؟ بچوں سے ہی ٹائم نہیں ملتا، کام سے ہی ٹائم نہیں ملتا، دکان سے ہی وقت نہیں ملتا، فیکٹری سے ہی ٹائم نہیں ملتا، آفس سے ہی ٹائم نہیں ملتا۔ یہ دو وقت ہیں، دو بہانے ہیں عمومی۔ بعضوں کو اولاد سے، بچوں سے ٹائم نہیں ملتا، مثلاً خواتین عموماً بہانہ کریں گی بچوں سے ٹائم نہیں ملتا، فرائض کیوں نہیں انجام دیتے؟ بچوں سے ٹائم نہیں ملتا۔ اور مردوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں آفس سے ٹائم نہیں ملتا، دکان سے ٹائم نہیں ملتا، کاروبار سے ٹائم نہیں ملتا۔ اور قرآن کو یہی خوف تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آدھی نسل کو، آدھی قوم کو بچے مصروف کر دیں گے اور آدھی کو کام کاروبار اور اموال، اور یہ دونوں خدا سے غافل ہو جائیں گے۔ اتنے مصروف و مشغول ہوں گے بچوں کے اندر، اولاد کے اندر اور اموال کے اندر، اس لیے توجہ دلائی گئی ہے، تنبہ دلایا گیا، لا تلہکم، تمہیں لاو میں نہ ڈال دے، تمہیں الہا نہ کرے، تمہیں مصروف نہ کر دے، سرگرم نہ کر دے اولاد اور اموال کی فکر، اور ذکر خدا کو بھول جاؤ تم. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے یہ کیا، مال و اولاد کو بہانہ قرار دے کر ذکر خدا چھوڑ دیا، یہ خسارے میں ہیں. اصل دیوالیہ یہ ہے، اصل نقصان اس نے اٹھایا ہے، کیونکہ ذکر خدا کی طرف تو آیا نہیں، لہذا وہ شعبہ تو ویسے اس نے دیوالیہ کر دیا، فرائض اپنے ترک کر دیے، دین اپنا چھوڑ دیا. وہ اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ مال و اولاد میں مصروف ہے، اور مال و اولاد کیا، یہ سرمایہ، یہ خزانہ، یہ ذخیرہ بچے گا اس کے پاس، یہ دونوں بھی ضائع ہو جائیں گے، یہ خود ہی دونوں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. نہ اولاد اس کے پاس سرمایہ کے طور پہ رکے گی جن کے لیے آج وقت نہیں ہے ان کے پاس، اور نہ ہی اموال اس کے پاس آئیں گے، وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، بالکل دونوں ہاتھ خالی. آج حسرت سے اولاد کا بھی راستہ دیکھ رہا ہوگا اور مال بھی دیکھ رہا ہوگا، گن رہا ہوگا، اولاد اور مال کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا، وہ تو اس وجہ سے ہاتھ سے گیا دین کا راستہ کہ اس نے قربان کیا مال و اولاد پر، اور مال و اولاد جب بنا کے بیٹھے گا تو یہ دونوں ہاتھ سے ویسے نکل جائیں گے. بس یہی خسارے میں ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ دنیا ہوگی، نہ آخرت ہوگی، نہ دنیا، نہ مادی چیزیں، نہ مانوی چیزیں. سورہ یونس میں آیا 88 میں ہے، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون و ملاءہ زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. اے پروردگار، تو نے فرعون کو اور ملائے فرعون کو، فرعون کے سرمایہ داروں کو بھرپور مال دیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. وقال موسیٰ ربنا انک اتیتا، یہ توجہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملات جو قرآن کریم نے نقل کیے ہیں، یہ نہیں کہا کہ خدایا فرعون نے اتنا مال جمع کر لیا ہے، یہ نہیں فرمایا، اے پروردگار تو نے دیا ہے، چونکہ مال تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز تیرے تحت فرمان ہے، اور یہ فرعون کے پاس اور اس کی جماعت کے پاس، اس کی حکومت کے پاس، اس کے ملا کے پاس، اس کے سرکردہ افراد کے پاس جو مال و منال ہے، یہ تیری جناب سے ہے. انک اتیت فرعون و ملاءہ زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، انہیں یہ رونقیں عطا کی ہیں، انہیں اموال عطا کیے ہیں، وہ ان اموال کے ذریعے سے گمراہی پھیلا رہے ہیں، تیری راہ سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. لیضلوا عن سبیلک، اب حضرت موسیٰ دعا فرما رہے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. ان کے مال کو بھی تباہ کر دے، ان کے اموال کو جن کے ذریعے سے گمراہی پھیلا رہے ہیں اسے نابود کر دے، یہ مال جو سبب گمراہی بن رہا ہے، ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور ان کے دلوں کے اوپر سختی فرما، شدت. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور اتنا عذاب کے، اتنی سختی فرما کہ یہ عذاب علیم چکھ لیں گے. سورہ مریم میں یہ وہی ماجرہ ہے جو ولید ابن مغیرہ کے متعلق ہے، بعض روایات کے مطابق شان نزول ان آیات کا سورہ مریم کا وہی ماجرہ ہے، یا اسی جیسے افراد ہیں. آیات 77 سورہ مبارکہ مریم میں ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا دیکھا ہے اس ہماری آیات کے اور ہماری ہدایات کے منکر کو، ہماری نشانیوں کے منکر کو دیکھا ہے. وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا یہ ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان آیات کی، ان تعلیمات کی؟ ہمارے پاس مال ہیں، اولاد ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں نبی کی تعلیمات کی اور اللہ کی آیات کی کیا ضرورت ہے؟ انکار کرتا ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اسے کیا معلوم ہے کہ یہ خدا کے پاس کوئی عہد رکھ کر آیا یا غیب جانتا ہے؟ یہ جو باتیں کر رہا ہے کہ میرے لیے مال و اولاد کافی ہے، دین کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مال و دولت و طاقت میرے پاس کافی ہے، کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ایسے نہیں ہے جیسے یہ سوچ رہا ہے، ماجرا کچھ اور ہے اور اسے بہت لمبا عذاب ملے گا، ونرثه ما یقول ویأتینا فردا، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ سب کچھ ہم اس سے لے لیں گے اور یہ تنہا پھر ہمارے پاس آئے گا، واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکون لہم عزا، کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ اب اس کے بعد چند اور آیات ہیں جن کے اندر مال و دولت و ثروت کے متعلق قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ بعضوں کے پاس مال و دولت ایک پیمانہ و معیار ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں مال و دولت فرمان روائی کا جواز ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی طرف ان کا تمایل زیادہ ہوتا ہے۔ حق اور مال و دولت جب تقابل میں کری تو مال و دولت کی طرف لوگ زیادہ، کثرت افراد کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس مال و دولت ان کو نظر آتا ہے ان کی اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم خود اپنے متعلق سوچیں، ہم کن کے فرامین مانتے ہیں اور کن کے طریقوں پر عمل پیرا ہیں، کن کے اصولوں کے پابند ہیں و کاربند ہیں، کن کے فیصلوں کے ہم متعہد ہیں، مال و دولت و ثروت والوں کے یا اہل حق کے یا اللہ کی طرف سے جن کو حاکمیت سپرد کی گئی ہے، یعنی تالوت کے ہم پیروکار ہیں یا ملا بنی اسرائیل کے؟ تالوت جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے فرمان روائی بندوں کی اسے دی گئی ہے، ہے خالی ہاتھ، ہے سر برہنہ، ہے پا برہنہ، ہے نہ گھر ہے اس کے پاس، نہ اپنے لیے سامان ہے، نہ دوسروں کے لیے اس کے پاس کچھ ہے، لیکن بسطتاً فی العلم والجسم ہے، شجاعت ہے، بصیرت ہے، دانائی ہے، آگہی ہے اس کے پاس۔ ہم ان رہبروں کے پیشواؤں کے پیروکار ہیں یا جن کو اللہ نے فرعون کی طرح مال و دولت و ثروت دیا ہوا ہے اور وہ مال و دولت کے سہارے پر خود فرمان روا بنے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنی اطاعت پر مجبور کرتے ہیں، اور اگر ان کی اطاعت یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات بھی کر دیں تو فوراً طلبکار بن جاتے ہیں کہ یہ کیوں کہا آپ نے، فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ گویا بہت بڑی گستاخی ان کی شان میں کسی نے کر دی ہے اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر دے۔ کچھ آیات اور ہیں جو بعد میں بیان کی جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔